نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات میں نے جو آیات مبارک تلاوت کی اس کا تعلق صبر اور شکر سے ہے اور میرا موضوع بھی یہی مقرر کیا گیا ہے سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا میں امیر تنظیم اسلامی اور آپ سب بھائی تنظیم اسلامی کے رفقا کو السلام علیکم کہتا ہوں میرا تعلق سرحد شمالی سے ہے باجوڑ علاقے کا باشندہ ہوں میں نے جو آیات تلاوت کی میرا نام فیض الرحمان میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا اور جو کوئی شکر اللہ کا کرتا ہے اپنے بلے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی کفر کا روش اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی غنی اور محمود ذات ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور لقمان علیہ السلام کے حوالے سے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹے
اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک نہ کیجیے ایک بہت بڑی ناانصافی ہے اور مزید فرما رہا ہے اے بیٹے اللہ سے تعلق جوڑ امر بالمعروف کر نہی عن المنکر اور اس رستے میں جو تکالیف جو مصائب پیش آئے اسے برداشت کرتے جا اور یہی عظیمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے باقی آیات جو میں نے تلاوت کی اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ مومنو ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے آپ پر خوف بھی آئے گا آپ کی مال کاروبار اور ثمرات میں کمی بھی آئے گی لیکن ہر حالت میں اللہ کی ربوبیت پر قائم رہنا اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا اگر یہ آپ برداشت والے بن گئے تو ایسے صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالی یعنی بشارت دیتا ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے انسان ایک ایسے مطلوب قرآن انسان کی حوالے سے بات کرتا ہے جو دانا اور حکیم تھا جو عقل سلیم اور فطرت صحیح کے بنیاد پر حقیقت شکر اور حقیقت صبر تک رسائی حاصل کر چکا تھا بھائیو دانا اور حکیم وہ ہے جو اپنے محسن حقیقی کو پہچان لے اس کی معرفت حاصل کر لے اور پھر اس کی کلی اطاعت شروع کر کے اس رستے میں جو تکالیف جو مصیبت آتے جائے اس کو برداشت کرتا جائے. یہی دانائی ہے, یہی حکمت ہے. دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کو یاد دہانی کے انداز میں بات ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے, اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہی بات جو مجھ سے پہلے دوست نے بتائی کہ جس نے اپنے اللہ کو رب مانا, یہ بہت اہم بات ہے. جس نے جس کو رب مانا ہے اس کی عبادت بھی کرتا ہے, اس سے خوف بھی کرتا ہے. وہی بات ہے یہ شکر اور صبر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے ان آیاتوں میں چار الفاظ بہت زیادہ اہم ہیں, حکمت, شکر, شرک اور صبر. ان آیاتوں کا آپس میں ایک زبردست ربط ہے. دیکھیے حکمت کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ابھرتا ہے, شکر الہی. اور شکر کے نتیجے میں اگر واقعی آدمی میں شکر کا جذبہ ابھرا ہو تو اس جذبہ تشکر سے پھر جذبہ عبادت بندگی رب ابھرے گا. اگر واقعی مخلص خالص اللہ کی بندگی کا جذبہ ہے, اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے, تو اس کے ساتھ یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے جذبہ ذوق اور شوق, قربانی و ایثار کا, صبر کا, ابلیغ جہاد کا, یہ ضرور آئے گا. دوستو حکمت کیا ہے؟ عقل سلیم ہو, فطرت صحیح ہو, اس کا نتیجہ دانائی ہے. اور دانائی عقل مندی, اور انسان کی عقل کا عروج جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محسن حقیقت کو پہچان لے, اس کی معرفت حاصل کرے. یہی دانائی ہے, یہی عقل مندی ہے. اس کا یعنی شکر اس پر لازم آ جاتا ہے. شکر کیا ہے؟ یعنی یہی عقل سلیم اور فطرتی صحیح کا ایک رد عمل ہے جو کسی احسان کسی بلائی کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتا ہے. اگر انسان واقعی وہ محسوس کرے کہ میرا رب رحمان ہے, کریم ہے, یہ میری پرورش میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ سب اسی کی ہیں, تو یقیناً اس میں جذبہ تشکر ابھرے گا. دوستو شکر کے کئی مراحل ہیں. یعنی زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے, قلب سے بھی شکر ادا کرنا ہے, اور شکر بالجوارح, یعنی جو چیز آپ کو دی گئی ہے, جو نعمت اس رب نے آپ کو دی ہے اس کا صحیح استعمال, یہ بھی شکر ہے, اعلیٰ شکر یہ ہے. اور اس سے مزید شکر یہ کہ جس رب نے آپ کے ساتھ بھلائی کی, آپ کو عظیم نعمت دیا ہے, اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. تو دوستو اگر انسان کے ساتھ بھلائی کرے, نیکی کرے, تو اس کا شکریہ ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ جو اگر آپ کو سلام کیا آپ بھی سلام کر لیں گے, آپ کا پلایا کھلایا تو آپ بھی پلائیں گے. لیکن رب کائنات نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کسی ایک کا بھی وہ محتاج نہیں, یہ تو ہماری ضرورت ہے. لہذا اس کا صلہ کیسے ادا کیا جائے؟ تو یہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے, اور یہ اپنے محسن حقیقی اور حقیقی مربی کے سامنے اس کا یعنی جذبہ عبادت ابھرتا ہے. یہ اس کے بندگی اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, وہ رکوع کرتا ہے, کیونکہ اس سے آگے اور کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ انسان کی عقل رہنمائی کرتا ہے. اگر انسان کی عقل نے صحیح رہنمائی کی اور اس کی صحیح یعنی تربیت کی کہ تمہارا آپ کا یعنی محسن مربی اس کی وہ کون ہے, اس کی معرفت وہ عقل سے حاصل ہو سکتی ہے. دوستو یہ جتنے فسادات دنیا میں آئے ہیں, شرک و کفر, اور لوگوں نے مخلوق کی شکریہ ادا کی ہے, یہ اس وجہ سے کی ہے کہ ان کو عقل نے ان کی رہنمائی نہیں کی ہے. یہ سورج کی پرستش جو ہوا ہے یہ بھی اسی جذبے سے ہوا ہے, کہ بھئی یہ اتنا تپش دیتا ہے ہمارے پرورش میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے, موسم ایسے تبدیل ہوتے ہیں لہذا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں جانتے کہ اس کا کھانا کیا ہے, اس کا ضروریات کیا ہے, لہذا انسان نے اس کی پرستش کی. یہی وقت نبی اور رسول کے آنے کا ہوتا ہے کہ جب انسان کا یہ جذبہ تشکر کائنات میں محیط ہو جاتا ہے اور یہ مظاہر فطرت کی پرستش شروع کر دیتا ہے تو دنیا فساد سے بھر جاتی ہے, مختلف الہ مقرر ہو جاتے ہیں. اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمع اور یہ بصرہ اور یہ عقل, یہ اس لیے دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, یہ آپ کے لیے ہم نے جو صلاحیتیں دی ہیں غور و فکر کے لیے, یہ سمع اور بصرہ اور عقل, یہ اس لیے کہ آپ صحیح محسن حقیقی کی پہچان کر لیں اور اس کا شکریہ ادا کر لیں. تو لہذا یہ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. اور اس جذبہ تشکر میں ایک جذبہ یعنی حق کا تصور آتا ہے کہ تشکر اس لیے ہم تشبیہ ادا کریں کہ اس کا حق ادا کیا جائے. تو اللہ کا کون سا حق ہم ادا کر لیں گے؟ وہ تو ناممکن ہے. کتنے احسانات, کتنے کام, کتنے اس رحیم کریم ذات نے ہم پر کیے ہیں, اس کا ہم کیسے حق ادا کر لیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے رزق نہیں چاہتا, نہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کرایہ پلائیں, بلکہ رزق تو میں آپ کو دیتا ہوں, یہ میرے ذمہ ہے. بس آپ ایک کام نہ کیجیے, وہ یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اور یہی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت میں فرمائی, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو دوستو اس وقت کا شرک کیا ہے؟ اس وقت کی گمراہی سب سے بڑی کیا ہے؟ دیکھو جب بھی شرک برپا ہوا ہے تین درجوں میں ہوا ہے, یا ذات میں ہوا ہے, یا صفات میں ہوا ہے, یا اختیارات میں ہوا ہے. اور جس کسی مد میں بھی اس میں سے تینوں میں سے جس میں بھی ہوا ہے, جب اس نے منظم اور قانون کی شکل اختیار کی ہے تو نبی اور رسول آیا ہے, لوگوں کو دعوت دی ہے اور اس نظم اور اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ لوگ اس میں جگڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا جس ہستی کا یا مخلوق کا جس کا نظام قائم ہو اسے رب کہا جاتا ہے. یہ قرآن نے بہت مدلل انداز سے یہ بات واضح کی ہے کہ لوگ یعنی پریشان نہ ہو جائے, اس کی عقل خطا نہ ہو جائے, اپنے محسن اور مربی کی پہچان کر لے. دوستو یہ یاد رکھو, جس طرح رکوع سجدہ اللہ کا حق ہے, اسی طرح اللہ کا یہ بھی حق ہے ہم پر کہ اس کے قانون کے تحت ہم زندگی گزاریں, اس کی شریعت ہم پر نافذ ہو. اگر یہ شریعت کسی اور کا ہے تو پھر ہم اپنے دعوے میں کہ رب ہمارا ہے, ثم استقاموا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہ دعویٰ پھر ہمارا صحیح نہیں ہے. یا آپ سوئیں کاف دیکھ لیے, اصحاب کاف ان کا بھی یہی حال تھا, یعنی وربطنا علی قلوبہم اقاموا قالوا ربنا رب السماوات, ہم نے اس کے دل پر پٹی لگائی. کیونکہ یہ بات آج کل آسان ہے ہمارے لیے, لیکن اس وقت یہ بات کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک مجازی دنیائی رب کے سامنے آپ حقیقی رب کی بات کر لیں. لہذا اللہ فرما رہے کہ میں نے ان کے دل مضبوط کر لیے اور وہ کھڑے ہو گئے, انہیں کہا ہمارا رب رب السماوات ہے. اور کسی جرم پر انہوں نے یعنی وہ مجرم قرار پائے گئے اور انہوں نے فرار کی, وہ غار میں چلے گئے. تو وہ غار میں خود اس بات کی خود وضاحت کرتے ہیں جو ہم نے یہ ترجمہ اس کا کیا, مفہوم بیان کیا. جب وہ اٹھتے ہیں تو ایک ساتھی کہتا ہے کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور باہر جاؤ, صاف ستھرے سے آدمی دیکھو, اسے کانا لاؤ, لیکن خیال رکھنا کوئی گرفتار نہ کرے. تو امیر صاحب سے وہ چھوٹا کہتا ہے کہ امیر صاحب ہم نے کتنا جرم کیا ہوگا, ابھی تک ہمارا پیچھا ہو رہا ہے. تو بڑے نے بتایا کہ بھائی انہم ان یظہروا علیکم لیرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم لن تفلحوا اذن ابدا. بھائی آپ نے جرم کیا ہے, آپ نے اس نظام مخلوق کے نظام سے بغاوت کی ہے, اس مخلوق کے رب سے آپ نے یعنی دعویٰ جو کیا مخلوق میں سے اس سے آپ نے بغاوت کی ہے. اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کو رجم کیا جائے, آپ کو شوٹ کر لیں گے, اس وقت یہ بات صحیح آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو پابندی ضمانت کر لے گا کہ بھائی آئندہ کے لیے یہ بات نہیں کرنا. لن تفلحوا اذن ابدا, پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ بات فرعون, یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم پر اللہ کا حق یہ ہے اور یہ شرک کفر ہے, تو پھر انسان کا ایک حال ہے کہ کوئی انسان بھی وہ شرک و کفر میں رہنا پسند نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے, تو پھر وہ اس سے نکلنا چاہے گا, پھر وہ کوشش کرے گا تو صبر کے لیے بھی تیار ہو جائے. لہذا اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں پہلے یہ بیٹھ جائے کہ میرا رب واقعی اس وقت کون ہے, میں نے کس کو رب مانا ہے, عملاً ہمارا رب کون ہے اس وقت. جب دیکھیے یہ اس کا کلم کلا جو دعویٰ کیا تھا یہ فرعون نے کیا تھا, انا ربکم الاعلی, اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی. جب اسے دعوت دی تو آگ بگولا ہو گئے, وہ سمجھ گیا کہ اس نے میری گورنمنٹ لٹ کیا ہے, اس نے میرے قانون میں مداخلت کی, اختیارات میں مداخلت کی ہے. لہذا وہ فوراً آگ بگولا ہو گئے اور کہتا ہے فرعون ضرور یقتل موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہوں گا, چھوڑیے مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو وہ رجل مومن اٹھتا ہے اور پارلیمنٹ سے وہ بات کرتا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آپ ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جو اللہ کو اس نے رب مانا ہے. دیکھیے اللہ سب مانتے ہیں, فرعون بھی اللہ مانتا تھا لیکن رب کا دعویٰ خود کیا تھا یا جو اب بھی رب پر جگ رہا ہے. تو لہذا اس نے یہ رنگ دیا کہ میں اس کو اس لیے قتل کرتا ہوں, انی اخاف ان یبدل دینکم, کہ یہ تمہاری یہ دین, یہ سیکولر ڈیموکریسی جو آپ نے اختیار کی, یہ آپ کا یہ پارلیمنٹ, یہ بلدیاتی نظام, یہ جمہوریت, دین جمہور جو اتنا حسین ہے, اور یہ اس سے بغاوت کرتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے میں تو قتل کرتا ہوں. اسی کے لیے اس نے لویا جرگا بھی مقرر کیا, سورۃ طہٰ میں اس کا ذکر ہے, ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. یہ اس جرگا نے یہ میڈیا پر یہ پیغام دیا کہ ہم نے اس کا مطالعہ کر دیا, ہم نے جرگا کر دیا, فتنازعوا امرهم واسروا النجوى, یہ آیا ہے اس میں. تو اس کا بس دو آدمی ہے, اس کا یہ جادو سے اس کا تعلق ہے, یہ آپ کو گاؤں سے اس علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں اور حکومت اپنا چاہتے ہیں, اور آپ کا یہ مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے اس کا یہ خلاف ہے, وَيَسْحَبَا بِطُرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى, اس کا یہ خلاف ہے. لہذا کیا کرو, فوج میں وہ قید رکھوں, بندوبست کرو, امن فوج دو, یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, صرف مجھے شاباس مت دو بلکہ آپ ایسا کرے کہ جوان دو میدان میں لڑنے والے ان سے لڑ جائیں. قد افلح اليوم من استعلا, آج وہ کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا ان فساد یا دشکروں کو ختم کر دے. بات یہ ہے بس, یہ جو جس نے اللہ کو رب مانا ہے اس وقت وہ دہشت گرد ہے, بس وہ یہ مانتا ہے, وہ الہ فی السماء وہو الہ فی الارض. تو یہ بات واضح ہے قرآن سے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کا جھگڑا بھی اسی پر تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اس طرح سابقات, اس طرح موسیٰ علیہ السلام, اس طرح یوسف علیہ السلام. دیکھیے وہ خود فرما رہے ہیں دو ساتھیوں کو, وَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا, آپ میں سے دو جو ہے وہ آپ دو میں سے ایک بری ہو جائے گا اور وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا, تو یہ کون سا رب یاد کر رہا ہے, وہ رسول ہے کیا, نعوذ باللہ آسمان کو چڑھے گا ادھر, وہ تو بات نہیں ہے. یہ جو جس بادشاہ وقت نے جیل بنایا تھا, اپنا نظام بنایا تھا, اسے رب کہا گیا ہے, اور یہی بات وہ خود اپنی الفاظ میں واضح کر رہا ہے. دیکھیے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ تو بہت شریف آدمی ہیں, اتنے تقوادار ہیں, اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں, آپ کا کیا جرم ہے؟ وہ صاف کہتا ہے, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. دوستو میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس قوم کے نظام اور قانون سے بغاوت کی ہے جو اللہ اور آخرت سے انکاری ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کا کون سا دین ہو سکتا ہے؟ تو وَاتَّبَعْتُ مِنْ لَقْتَ آبَائِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرا دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ سب لوگ مشرک ہیں، پھر انہوں نے غلط روش اختیار کی، واقعی صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہماری شان یہ ہے کہ ہم یہ اختیار کسی اور کو نہیں دے سکتے، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں اللہ تعالی نے سمجھا ہے، ہماری عقل جو ہے اور رہنمائی وہ ہو گئی ہے اس کی، لہذا ہم نے اپنے اللہ کو رب مانا ہے، لہذا یہ ہماری شان ہے کہ کسی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک لے، اور یہ ہم پر اکیلے نہیں ہے. ذالک فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ سب پر اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو عقل فکر دی ہے لیکن لوگ یہ شکر اللہ کا اس معنی میں ادا نہیں کر رہے. اور دیکھیے قرآن میں بھی اسی کے اس پر مسئول ہوں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، یہ جو سما بسر آپ کو دی ہے اس پر آپ مشہور ہوں گے. اور یہ آگے ہمارے منتخب صاحب کا ایک سبق بھی ہے، اس آگے فرماتے ہیں ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ فلا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، یہ وہی حکمت ہی ہے، ہم نے وہی آپ تک پہنچائی ہے، آپ کو خبردار کیا ہے، لہذا حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہیں ماننا، کسی اور کو الہ نہیں ماننا. لہذا اگر یہ بات ہمارے عقیدے میں آ گئی تو کیسے ہم کفر میں رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہر قسم قربانی، ہر قسم کی صبر جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگا. لہذا یہ جس نے کہا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یہ کہا کہ رب میرا اللہ ہے زبان کے نہیں ہے، دل سے یہ کہا کہ واقعی، اور آپ باہر دیکھتے ہیں خارج میرا کون ہے، اگر واقعی یہ اب آپ نے اللہ کو مانا ہے تو اس اور ربوبیت کو قائم کرنا بھی ہے نا، اس کا دین، اس کا نظام قائم کرنا بھی ہے. استقامت یہ ہے کہ اس پر آپ مستقیم رہیں، اس کے لیے قربانی کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو یقین جانو کہ اللہ بشارت دیتے ہیں کہ میرے فرشتے آئیں گے اور آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ کو بشارت پھر دیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ بات ابھی نہیں ہے. کسی نے کھیت وغیرہ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاشرے کو، نظام کو رب بنا منا ہے عملاً، اور اسی کی پرست شروع ہے، اور ویسی زبان پر یہ بات ہماری آتی ہے، لیکن اگر یہ دل میں آ گئی تو یقیناً وہ صبر وہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اسی کے نتیجے میں صبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی انبیاء اور رسولوں کا قول بھی قرآن میں آیا ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا، ہم ضرور برداشت کر لیں گے جو تکالیف اس حوالے سے آپ ہم پر رکھیں گے. اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر تو مومنین جو ہے وہ تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، جیسے میرے ساتھی نے بتایا کہ بھائی توکل اللہ پر ہے، تو یہ اسی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کو حاکم، خالق، علیم اور قدیر، اور پھر اسے حاکم مانا ہے، مقنن مانا ہے، تو لہذا اس کا یقین یہ ہے. لہذا یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو اس پر آگے عمل کرنا ہے، اور اس پر آگے ہماری نجات ہے. دیکھیے اس پر یہی الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے یہ دعوت قبول، یہ دعوت اس کی چلائی، اصحاب نے یہ دعوت قبول کی اور اسی پر دعوت چلائی، اور اسی دعوت کے ضمن میں انہوں نے صبر برداشت کیا، انہوں نے خود کاربند یعنی رہنے پر بھی یعنی صبر برداشت کی. صبر کے حوالے سے تفسیروں میں تین باتیں ہیں کہ صبر کس پر ہوگا، صبر علی الطاعت یعنی اطاعت پر، اللہ کی اطاعت پر آپ مسائل جو ہے برداشت کریں گے، پھر آپ جب خود کاربن ہوں گے تو معاصی اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اس میں آپ کو صبر چاہیے، اور پھر جب آپ اللہ کی اطاعت، اللہ کی دین، اللہ کی شریعت آپ قائم کریں گے اس کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں گے، تو لہٰذا پھر اس کے لیے بھی قربانی دینی ہوگی، اور یہی قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہی قربانی اصحابہ نے دی تھی. لہٰذا دعوت کے سلسلے میں قرآن پاک کی کتنی ہدایات ہیں، اور خود کاربان پھر اقامت کے بارے میں یہ قرآن اس سے بڑا پڑا ہے. یاد رکھیے یہ صبر کے جتنے حکم آتے ہیں یا تلقین آتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی آفت آ گیا آپ نے برداشت کیا، یا کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی دباؤ آ گیا اور آپ مجبوراً بس ہمتی اور کمزوری جان کر بس آپ خاموش ہو گئے. یہ خاموشی یہ بغیرتی ہے، یہ جیسے جس کے اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. صبر جو ہے وہ کہ آپ ارادتاً اپنی مرضی سے اللہ تبارک تعالیٰ کو رب مان لے، پھر اس کی اطاعت کلی اختیار کر لیں، اس کا ارادہ کر لیں، اور اس کے ضمن میں جو تکالیف مسائل آپ پر آتے جائیں آپ دلیری اور جرت سے اس کو برداشت کرتے جائیں. یہی جو ہے صبر ہے، یہی قربانی ہے. لہذا خود کاربند میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو اللہ سے مدد مانگو. کس چیز کے ساتھ؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ یہ تعلق جوڑتے جاؤ. یہ جو تعلق معرفت آپ کو حاصل ہو گئی یہی پکا کرو اور اس کو یاد رکھو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح جب آپ دعوت چلائیں گے لوگ آپ کے خلاف آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ استدعا و تبسم کریں گے، لہذا وہ بھی آپ برداشت کریں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں یا آپ کے بارے میں جو کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ برداشت کرتے جائیں اچھے طریقے سے. لہذا دعوت کے سلسلے میں بھی یہ صبر اور یہ برداشت کرنا ہوگا. اس طرح ہماری منتخب نصاب کا بھی سبق ہے، ادفع باللتی ہی احسن فیصل الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی دعوت کے سلسلے میں لوگ آپ کو مارے گا، آپ کے ساتھ قسم قسم آپ پر مصائب و تکلیف لاگو کرے گا، لیکن آپ اسے برداشت کرتے جائیں، آپ برداشت کریں، اس کی اچھے جواب دیا کریں. لہذا یہ اچھا دعا برائی کا بدی کا جواب نیکی سے دینا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو صابرین ہیں، برداشت کرنے والے ہیں. تو بات یہ ہے دوستو کہ ہم نے یہ بات قبول کی ہے تو یہ زبانی بات نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہے. اس کے لیے نظم ہماری جو آج اور یہ سارا جو دن پروگرام چلا یہ سارا اس بات پر زور ہے کہ بھائی ہم نے یہ بات قبول کی، اس کو آگے لے جانا ہے اور اس کے لیے دعوت دائی بننا ہے اور اس کے لیے نظم ضروری ہے. لہذا اگر ہم نظم برقرار نہیں رکھتے، اس کی پابندی نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارا دعویٰ جو ہے ہمارے دل میں رہ جائے گا اور آگے ہماری کامیابی جو ہے اس کی ضمانت مشکل ہے. دیکھو نظم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اطیع اللہ و رسولہ فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ریحکم، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرو اور آپس میں تنازع مت کرو، یعنی امیر کی اطاعت اور آپس میں ڈسپلن برقرار رکھو، ورنہ آپ کی ہوا اکڑ جائے گی، آپ رسوا و ذلیل ہو جائیں گے. واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور برداشت کرو، برداشت کرتے جاؤ، اللہ آپ کی مدد کر لے گا. تو دیکھیے اس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا، فائز کا واقعہ آپ دیکھ لیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اسی بیان پر اسی دعوت پر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار ٹکڑے ہو گئے بدن کے، اسی دعوت پر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ بےمانت طریقے سے وہ قتل کی گئی، انہوں نے برداشت کیا. یہ برداشت ہم کر اس کے لیے تیار ہوں گے تب ہماری یہ دعوت آگے جائے گی، اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ دعوت مشکل سے آگے جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیں ایک اچھا خزانہ ملا ہے، دیکھیے کتنا یعنی اچھی چیز آپ کو مل جائے، اور اگر اس پر آپ کی وجہ سے کوئی گندگی پڑ جائے تو اچھی چیز بھی لوگ قبول نہیں کرتے. ہمیں بانی محترم سے بہت اعلیٰ چیز مل گئی ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ رکھنا، اس کی قدر نہیں کرنا، یہ تو ہماری وجہ سے اب ضائع ہو جائے گی. اگر آپ اچھا شربت مشروب بنا لیں، اس میں کوئی گندگی اس کے سامنے کسی کے سامنے وہ اس پہ گر جائے تو وہ آپ سے وہ نہیں لے گا، حالانکہ وہ اچھی چیز ہوگی. تو یہ گندگی کیا ہے؟ یہ ہماری اخلاق، یہ ہمارا کردار اور یہ ہمارا عمل ہے. اگر ہم اس کے ساتھ اپنا عمل، اپنا کردار وہ صحیح پیش کرے، صاف ستھرا، تو یہی چیز آگے بھی قبول ہو جائے گا، ورنہ ہم خود اس کے قبول کرنے میں ہم خود رکاوٹ بن جائیں گے. لہذا بس میرے یہی وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا اور یہی بات آپ نے بار بار سنی ہے. میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے یہ شکر اور صبر کے حوالے سے رکھی کہ ہم نے تواصو بالحق مانا ہے. تواصو بالحق, حق تواصو بالو ہے, بحق وہ ہے جس حق پر کسی نے قبضہ کیا ہے. تو اللہ کی حق پر ربوبیت کسی نے قبضہ کر لیا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے تواصو بالصبر چاہیے, ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا ہے, جماعت بنانا ہے. لہٰذا یہی بات میں نے آپ کے سامنے شکر اور صبر کے حوالے سے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.